نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه. إمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. اب ایک اور باب رجیا کے رد میں ادا کر رہے ہیں. مقصد وہی ہے جو شروع سے انہوں نے کتاب الایمان کے دعویٰ کیا کہ ایمان میں کمی و زیادتی طاعت و معاصی کے لحاظ سے ہوتی ہے. طاعت اگر زیادہ ہیں تو ان کے ایمان لحاظ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے, اور اسی لحاظ سے معاصی کے لحاظ سے اس میں ایمان میں نقصان آتا ہے. مرجع اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان محض تصدیق کا نام ہے, اور اس کے لیے ساتھ جو ہے کوئی معصیت مومن کو ضرر نہیں پہنچاتی. کے لیے اب امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ باب باندھا, باب خوف المومن, باب خوف المومن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ مومن اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کا عمل کہیں اکارت نہ جائے, نہ حالے کے اس کو خبر نہ ہو. تو اب جب مومن ہے مومن کا عمل کیسے اکارت جائے گا؟ عمل تو کفر سے اکارت ہوتا ہے. اس مطلب یہ ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, اور اپنے ایمان کو ہر اس چیز سے بچاتا ہے جس سے اس کا ایمان ظاہر ہو معاذ اللہ, یا اس کے ایمان میں کچھ نقصان آئے. اب یہ بتا عملہ, ڈرتا ہے اس بات سے کہ کہیں اس کا عمل اکارت نہ جائے. یہ خوف اب اپنے ظاہری معنی پر ہے کہ وہ ایمان کو بچاتا ہے اور کفر سے, اور موجی باتیں کفر سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے جو ہے کوئی کفر یا کوئی موجب کفر انجانے میں صادر ہو جائے, معاذ اللہ, اور اس سے میرا عمل اکارت چلا جائے. اس سے یہاں پر یہ پتا لگا کہ آدمی کو مومن کی یہ شان ہے اور اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. گرم پانی اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے, ہر منافی ایمان سے اپنے ایمان کو بچائے. جب یہ اس کے ایمان کا مقتضا ہے کہ منافی ایمان سے وہ اپنے ایمان کو بچائے, تو جب تک جانے گا نہیں منافی ایمان سے کیسے بچائے گا. لہذا اب اس مقتضا نے ایک اور چیز کا اقتضا کیا, وہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا علم رکھے, ان تمام باتوں کو جانے جن باتوں سے ایمان زائل ہو جاتا ہے. یہ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے. ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ایمان کو بچاؤ, اور وہ اس پر موقوف ہے کہ منافی ایمان آدمی جانے. لہذا ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ منافی ایمان کو آدمی جانے. یہاں سے یہ پتا لگا کہ جہل حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دین خاص و عام کو معلوم ہو چکا, اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے عوام کو ایمان اور کفر, اس کی ضد کفر, ان دونوں کا امتیاز اب آپ کو خاص و عام سب کو معلوم ہو چکا. اور کس چیز سے ایمان قائم رہتا ہے اور کون سی چیز منافی ایمان ہے, وہ سب کا سب جو ہے وہ ہماری شرح میں بیان ہو چکا, اور ہمارے علماء موجود ہیں اس کے بیان کرنے کے لیے. لہذا کسی کے لیے ان منافی ایمان باتوں سے ناواقفی عذر نہیں ہے کہ اگر زبان سے کوئی کلمہ ایسا جاری ہو گیا جو منافی ہے, یا کوئی فعل ایسا کیا جو نفی ایمان پر دلالت ظاہرہ رکھتا ہے, تو اب یہ کہنا یہ عذر ہے, یہ مقبول نہیں ہوگا کہ میں نہیں جانتا تھا, بلکہ وہ آدمی جو ہے کافر ہو جائے گا. لہذا امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس مقام پر جو فرمایا کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ موجبات کفر, کہ جن سے کفر کا آدمی کافر ہو جاتا ہے, وہ زبان سے کہے آدمی یا ان کو اپنے افعال سے بجا لائے, اگرچہ اس کو جاننا جانتا ہو وہ آدمی کافر ٹھہرے گا. اور امام بخاری نے یہ فرمایا وہو لا یشعر, یہ اس پر دلیل ہے. یہ ایک وجہ ہوئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ مومن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کا عمل حقارت نہ جائے, یعنی میری نماز, میرا روزہ, میرا حج میری زکات. ایمان صحیح کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ثواب جو ہے وہ مجھے نہ ملے اور میں اس کے ثواب سے محروم ہو جاؤں. عمل کا اصل ثمرا تو ثواب ہے, اس کا صحیح ہونا یہ احکام دنیا میں سے ایک حکم ہے, لیکن اصل ثمرا عمل کا جو ہے وہ ثواب ہے, اور ثواب جو ہے وہ موقوف ہے اخلاص پر. اور اخلاص یہ چاہتا ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو اس میں خیر کا شائبہ نہ ہو, تمہارے نفس کا کوئی حد نہ ہو, اس عمل کو خالصا لوجہ اللہ کرو. اگر ذرا سا بھی کوئی شائبہ غیر کا آیا اور وہ اس پر غالب ہو گیا تو سارا عمل جو ہے اس لحاظ سے ایسا ہو جائے گا کہ جیسے تم نے عمل کیا ہی نہیں, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. تو بند مومن جو ہے دونوں لحاظ سے یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا ایمان نہ جائے, تو ساری طاعتیں اور عبادتیں سب جو ہے باطل ہو جائیں گی, یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان تو میرا رہے لیکن میرے اعمال میں میرے طاعت میں اخلاص سے منافی کوئی چیز آ جائے, ریا شامل ہو جائے, تو اس کا ثواب مجھ کو نہ ملے. تو حبیتہ عمل سے مراد یا تو حقیقتاً عمل کا آغاز ہونا ہے پہلی صورت پر, یا عمل کا ثواب نہ ملنا دوسری صورت پر. یہ دونوں معنی اس کے محتمل ہیں اور دونوں ہی یہاں پر جائے بن سکتے ہیں. اب یہاں سے اس اعتراض کا جواب حاصل ہو گیا کہ یہ جو ترجمۃ الباب ہے یہ بظاہر جو ہے ان لوگوں کے معجز ہے جو فرقہ خوارج کا ہے اور جو معتزلہ ہیں اور جو ان میں فرقہ احبابیہ ہے جو معاصی کی وجہ سے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ طاعت بھی معاصی کی وجہ سے آدمی کی طاعت بھی اکارت جاتی ہیں, اگر اس نے کوئی معصیت کی تو نماز بھی باطل رہی باطل. اس کا معال وہی ہے کہ مرتکب کبیرہ ان کے نزدیک کافر ہے یا مثل کافر ہے, جیسے کہ منزلہ کا قول ہے کہ وہ منزلہ بینزل منزلہ قید ہے. اس کا جواب انہوں نے یہ دے دیا کہ ہفتے عمل سے مراد یہاں پر ہفتے ثواب ہے, کہ اس کا ثواب اس کو نہ ملے. چلیے کیا بتا دوست, اب اس کے مناسبت جو ہے جو امام بخاری نے باب باندھا, ان کی عادت ہے کہ باب کی مناسبت سے جو آیت ملتی ہے آیت نکلتے ہیں, اور کوئی حدیث تعلیقا ذکر کرتے ہیں یا تو جو حدیث باب میں ہے اس کا کوئی جز ذکر کر دیتے ہیں, جز ذکر کر دیتے ہیں یا اس کا معنی لیتے ہیں, یا کوئی حدیث کہیں اور کسی کتاب میں تعلیقا ہوتی ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ صحابہ کے تابعین کے جو اقوال ملتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں. تو یہاں پر ایک تابعی جدید ابراہیم تیمی, ان کا نسب ہے ابراہیم ابن ابن یزید یا ابراہیم ابن زید ابن شریف تیمی، یہ منصوب ہے تیمور رباب کی طرف اور یہ کوفی ہیں. ان کی وفات ہے سن 92 ہجری میں. اب ان کا یہ قول ذکر کر رہے ہیں آل ابراہیم التومی دینی. یہاں پر انہوں نے یہ تاریخ ذکر کی اور یہاں پر صیغہ جذب کے ساتھ ذکر کیا ہے قالا. تو یہ اشارہ ہے اس بات پر کہ یہ تاریخ جو ہے یہ معلق حدیث معلق جو ہے وہ امام بخاری کے نزدیک صحیح اور متصل اور موصول ہے. اس تعلیق وہ تعلیق یہ ہے ابراہیم التیمی نے کہا ما عرضت قولی علی عملی الا لا خشیت ان اکون مکذبا. اس روایت کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا فتح ذال کے ساتھ اس میں مفعول تقدیم مصدر کا اور الا ان اکون مکذبا قصر ذال کے ساتھ اس میں فاعل کے طور پر دونوں طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں. پہلی صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ جب جب میں نے ابراہیم تیمی یہ بات و نصیحت کرتے تھے اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ جب جب میں نے اپنے واس کو اپنی تقریر کو اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا اور اس کو مطابق کرنا چاہا کہ میرا قول میرے عمل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ ان اپون مکذبر کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں جھٹلایا جاؤں یعنی میرا نفس میرا ضمیر مجھ کو جھٹلائے یا بارگاہ خدا بندی کی طرف سے جو ہے یہ میرا بات جو ہے وہ قبول نہ ہو اور وہاں سے جو ہے اس کے جو مقبول بندے ہیں جو لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں وہ میری تکذیب کریں تو کہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے تیرا قول تیرے عمل کے مطابق نہیں ہے. ایک معنی یہ دوسرا معنی یہ کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ جب جب میں نے اپنی تقریر کو اپنے واس کو اپنی نصیحت کو اپنے عمل سے ملا کر کے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حال ایمان تمہیں لایا تصدیق تمہیں قلب کے اندر ہے لیکن اس تصدیق قلبی کے منافی جو ہے کہیں میری لسان حال جو ہے زبان حال میری بات کو نہ جھٹلائے اور زبان حال کہیں مجھ کو جھوٹا نہ قرار دے الا ان اکون مکذبا کہیں میں اپنے زبان حال سے میں اپنے آپ کو خود جھوٹا بتانے والا ثابت نہ ہوں. دونوں معنی پر جو ہے یہ بن سکتا ہے. اور حافظ ابن حجر نے مکذبا اسی روایت پر جو ہے اس کو رکھا. امام ابن حجر نے اس کو فرمایا کہ اس میں فاعل کی روایت جو ہے وہ اکثر محدثین کی روایت ہے. بخاری کے جو راوی ہیں انہوں نے نسخہ بخاری کو روایت کیا ہے اکثر لوگوں کی روایت ہے الا مکذبا اس میں فاعل کے طور پر ہے. چلیے اب یہاں اس مناسبت سے ارشاد الساری میں بیضاوی کا یہ قول نقل کیا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اللہ نے زجر و توبیخ کے طور پر ان لوگوں سے کہا کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے. اور آیت یہودیوں کے بارے میں اتری, لیکن یہ آیت جو ہے عموم لفظ کے اعتبار سے جس طرح یہودیوں کے بارے میں ہے اسی طرح جو ہے اس کا مفہوم جو ہے آج کل کے لوگوں پر بھی, اکثر واعظین پر اور اکثر لوگوں پر کہ جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور خود پر عمل نہیں کرتے, ان سب پر صادق ہے. سب کو یہ آیت جو تبلیغ کر رہی ہے. چنانچہ بیضاوی نے کہا انہا ناعیت علی من یعظ غیرہ ولا یعظ نفسہ ذو صنیعی وقبح نفسہ وان فعله فعل الجاهل بالشرع اب الاحمق الخالي عن العقل. مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس شخص کا مرثیہ پڑ رہی ہے جو دوسرے کو نصیحت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, اور اس کا قبح فعل اور اس کے خوب سے نفس کا مرثیہ پڑ رہی ہے. اب کیا ہے کہ اس کا فعل جو ہے یہ ایسا ہے گویا کہ جیسے وہ شریعت سے جاہل ہے, شریعت سے ناواقف ہے, شریعت کے احکام جانتا نہیں, جہاں عالم ہو کر کے جاہل جیسا کام کر رہا ہے. عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے, اگر علم پر عمل نہ کرے تو وہ جو ہے عالم کے باوجود جاہل کا مصداق ہے. تو وہ اس لیے کہ اس کا فعل شرع سے ناواقف کے فعل کے موافق ہے جیسا ہے, یا احمق جیسا فعل ہے کہ جس کے اندر عقل نہیں. اور آیت سے مراد کہہ کہ آدمی اپنے نفس کو ستھرا کرے اور پہلے اپنی فکر کرے تاکہ وہ خود ثابت قدم ہو تو دوسرے کو وہ سیدھا کرے. اور یہ مراد نہیں ہے کہ فاسق بے عمل جو عالم ہے, احکام شریعت کو جانتا ہے, وہ دوسروں کو بات نہ کرے اور احکام شریعت نہ بتائے. اس لیے کہ آیت میں دو باتوں کا حکم دیا ہے کہ نیکی کرو اور نیکی کا حکم دو. اب اگر دو باتوں میں سے کوئی آدمی ایک بات نہ کرے, اس سے یہ آدمی نہیں آتا ہے کہ دوسری بات کو بھی چھوڑ دے, ہو گئی بات. اور یہ تعلیق جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیقات جو ہیں وہ سب کی سب موصول ہیں. یہاں پر انہوں نے قالا صیغہ جزم کے ساتھ کہا, اس لیے کہ یہ تعلیق جو ہے معلق امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک موصول متصل ہے, اور خود انہوں نے اس حدیث کو موصولاً اپنی تاریخ کبیر میں ابو نعیم سے روایت کیا ہے. اور اسی طرح احمد بن حنبل نے زہد میں روایت کیا, اور وہ روایت کرتے ہیں ابن مہدی سے. اور ابو نعیم اور احمد بن حنبل اور ابن مہدی دونوں روایت کرتے ہیں, ابو نعیم اور ابن مہدی دونوں بات کرتے ہیں سکھانے سوری سے, وہ والی بات کرتے ہیں بھائی تہمی سے, وہ والی بات کرتے ہیں ابراہیم مذکور سے. اب دوسری تعلیم ذکر کر رہے امام بخاری, وقال ابن ابی ملائکہ, ابن ابی ملائکہ نے کہا, ان کا نام بتاؤ, ان کا نام ہے عبداللہ ابن عبیداللہ. قرشی تیمی مکی, اور ان کا عرفیت ہے احمد.
ایسے دونوں یار
یہ مؤذن تھے اور عبداللہ ابن زبیر کے قاضی تھے. ان کی وفات سن 170 ہجری میں ہوئی. وہ کہتے ہیں ابن ابی ملائکہ کہ میں نے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو دیکھا, ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ تھا, ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جسے کہتا کہ اس کا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح سے خالص بے شائبہ ہے. اب یہاں یہ 30 صحابہ جو ہیں ان میں سب سے اجل آدم عائشہ اسماء سلما اور آباد لائے اربعہ اور عقبہ ابن حارث اور مسبر ابن مخرمہ وغیرہ, یہ سب نفاق سے اندیشہ کرتے تھے. نفاق سے مراد یہاں پر نفاق اعتقادی نہیں ہے, یعنی ان کو اپنے ایمان میں شک نہیں تھا, بلکہ مراد ہے نفاق فی الاعمال, ان کو اپنے عمل میں نفاق کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل میں کوئی ایسی چیز جو اخلاص کے منافی ہے اس کا شائبہ داخل ہو گیا ہو. اور اس خوف سے اندیشے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بالفعل وہ نفاق عملی میں گرفتار تھے معاذ اللہ, بلکہ یہ انہوں نے مبالغتاً اپنے تقویٰ اور اپنے ورا اور غایت ورا میں مبالغے کے لیے اور احتیاط کے لیے انہوں نے یہ فرمایا. وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی عمریں طویل ہوئیں اور انہوں نے بہت سارے معاملات دیکھے جن میں بہت کچھ زمانے رسالت سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے لحاظ سے اس میں تغیر و تبدل ہوا, بہت سی برائیاں ظاہر ہوئیں, تو ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ہم سے یہ جو ہم نے دیکھا اور ہم کو اس کے بدلنے پر قدرت نہ تھی, تو اس معاملے میں ہم سے کہیں سستی اور مداہنت دین میں واقع نہ ہوئی ہو, اس وجہ سے ان کو جو ہے اپنے اوپر اندیشہ ہوتا تھا. یہاں سے ایک بات اور ظاہر ہوئی, یہ وہابی بدعت کے معنی میں ایک نئی بدعت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بدعت وہ ہے جو خیر القرون میں نہ ہوا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا اور تابعین کے زمانے میں نہ ہوا. تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو کچھ رسول اللہ کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں ہوا وہ سب کا سب خیر ہے, سب کا سب سنت ہے, حالانکہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے زمانے میں بہت سے قبائل اور بہت سے افعال شنیع لوگوں سے سرزد ہوئے، حضور نے اس پر ان کو مقرر فرمایا، مفہوم مخالف یہ اس کا یہ ہے. پھر صحابہ کے زمانے میں بہت سے واقعات ایسے ہوئے، اس پر بنا کرنا کہ بدعت یہ ہے اور بدعت کی یہ تعریف کرنا یہ خود بدعت ہے، بدعت ایسا یا وہ ہے جو کسی زمانے میں ہو، صحابہ کے زمانے میں ہو یا صحابہ کے زمانے کے بعد ہو، جس کو شریعت مقرر نہ رکھے، اللہ اور رسول جس کو مقرر نہ رکھے وہ بدعت سیاح ہے، اور اللہ اور رسول جس سے منع نہ فرمائیں وہ ہرگز بدعت سیاح نہیں ہے، بلکہ وہ اصل اشیاء میں جو اباحت حکم اباحت جو اشیاء میں اصل ہے وہ اس کے تحت داخل ہے. چلیے، عباد کا یقین نہیں کرتا تھا کہ ان کا ایمان جو ہے ایسا ہے بے شائبہ جیسے جبریل اور میکائیل کا ایمان، یہ اس کا ظاہر دراز کرتا ہے اس بات پر کہ لوگوں کے اعمال کے علاوہ لوگوں کے نفس ایمان میں اور ان کے نفس تصدیق میں بے اعتبار علم اور معائنہ کہ کسی کا علم جو ہے وہ علم الیقین ہے اور کسی کا علم جو ہے وہ عین الیقین ہے، اور کسی کو علم جو ہے بے نظر اور بے استدلال محض تقلید سے حاصل ہوا، تو نفس تصدیق میں اس کے اعتبار سے تفاوت ہو سکتا ہے، تو اسی تفاوت کو بخاری وغیرہ محدثین نے زیادتی اور نقصان سے تعبیر کیا اور دوسرے لوگوں نے اس کو قوت ذوق سے تعبیر کیا، یہ اختلاف لفظی ہے. چلیے، اس اثر کا مفہوم جو ہے طبرانی نے اس کا معنی جو ہے مرفوعاً موجم اوسط میں روایت کیا سند ضعیف سے، جسے عائشہ نے سند ضعیف سے اس پر روایت کیا. اب ایک اور تعلیق ذکر کر رہے ہیں بخاری، امام بخاری، وہ اس کرو صیغہ مجہول کے ساتھ جو عام طور پر تمرید اور تضعیف ذوق بتانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر بھی امام بخاری کی غلط ذوق بتانا نہیں ہے بلکہ ان کی غلط اور ہے جو ابھی بیان ہوگی. ہاں، امام حسن بصری سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ما خافہ، ضمیر لوٹ رہی ہے نفاق کی طرف، نفاق سے حق کا اندیشہ نہ ہوا مگر مومن کو، ولا امنہ الا منافق، اور نفاق سے بے خوف نہ ہوا مگر منافق. اب اس کی یہ تعلیق جو ہے اس کو بطرق متعددہ جعفر فریابی نے موصولا ذکر کیا ہے. ہاں، امام بخاری کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر امنہ اور خافہ میں نفاق کی طرف لوٹ رہی ہے، اور امام نووی نے ضمیر اللہ تبارک سے لوٹائی، یعنی ان کے طور پر ترجمہ یہ ہوگا کہ ما خاف اللہ، اللہ سے مومن کے سوا کوئی اور نہ ڈرا پھر اللہ دے منافق کے سوا کوئی اور بے خوف نہ ہوا. اور بہت سے لوگوں نے امام نووی کا اس بات پہ ساتھ دیا. اب آپ کیا ہے؟ ہاں, لیکن جعفر فریابی نے جو حدیث روایت کی ہے امام حسن بصری سے اپنی سند سے, جس میں یوں ہے, حدثنا قتیبہ حدثنا جعفر بن سلیمان عن المعلا ابن زیاد سمعت الحسن, سند کا تجربہ چھوڑتا ہوں, باقی الفاظ سے میں کرتا ہوں. سمعت الحسن یعنی وہ فی هذا المسجد باللہ الذی لا الہ الا ہو ما مضى مؤمن قط وما بقي الا وهو من النفاق مشفق, ولا مضى منافق قط ولا بقي الا وهو من النفاق آمن. کہ فرماتے تھے کہ میں نے حسن بصری کو سنا اس مسجد میں, وہ فرماتے تھے قسم کھا کر کے خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کہ کوئی مسلمان نہ گزرا اور نہ باقی ہے, مگر یہ کہ وہ نفاق سے ڈرتا تھا اور اب جو باقی ہیں وہ نفاق سے ڈرتے ہیں. اور کہا کہ کوئی منافق ایسا نہ ہوا اور نہ کوئی ایسا باقی ہے کہ جو, مگر اس کا حال یہ ہے کہ اس کو نفاق کا کوئی خوف نہیں, نفاق سے بے خوف ہے. اور امام احمد کے نزدیک اس کے رد یہ ہیں, واللہ ما مضى مؤمن بلا بقیہ الا وهو يخاف النفاق ولا امنه الا منافق. کوئی مؤمن جو گزر گیا اور جو اب باقی ہے ایسا نہیں جو نفاق سے نہ ڈرتا ہو, اور کوئی منافق ایسا نہیں جو گزر گئے اور جو اب باقی ہیں جو نفاق سے, اور نفاق سے بے خوف سوائے منافق کے کوئی نہیں. یہ جو آثار ہیں وہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے طرز کے مؤید ہیں, کہ انہوں نے ایک ہی سیاق میں اس اثر کو ذکر کیا, جس سے پتہ لگا کہ ضمیر ان کے نزدیک جو ہے نفاق پر لوٹ رہی ہے. اب وہ نقطہ کہ یہاں پر یوز کرو کہا جو کہ ذوق پدار کرتا ہے, حالانکہ یہ اثر جو ہے وہ صحیح ہے, متصل ہے. اس پر نقطہ کیا ہے؟ جن آثار کو وہ مستثر کر لیتے ہیں یا ان کو بالمعنی روایت بالمعنی کرتے ہیں جن آثار کی, تو ان کو اسی طور پر جس کرو اور شکارو کے طور پر جو اس کو ذکر کرتے ہیں, اور ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ اثر ضعیف ہے. اب باب خوف المومن میں ہم مدافع اور خوف المومن مدافع ہے, یہ معطوف علیہ ہے. اب یہاں پر دو تعلیق ہیں جملہ معتدہ کے طور پر لائے, اب دوسرا معطوف ذکر کر رہے ہیں باہر پہ عطف کے ساتھ, وما یحذر باہر پہ عطف ہے اور ما مذریہ ہے, اور یحذر فعل مضارع یہ بتابل مصدر ہے, اور ایک نسخے میں ہے یحذر حافظ میں, اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اب اس کو ایسے ہی ضبط کیا ہے یعنی تشدید زال کے ساتھ تحذیر سے. تو وما یحذر بتعبیر مصدر یہ عطوف ہو گیا خوف پر. اب جب ماں مصدر ہی آئے تو یہاں پر وہ باب خوف المؤمن وحذره یہ تعبیر مصدر سے یہ فعل تعبیر مصدر میں ہو گیا. یا والتحذیر اور سنانے کے لیے ڈرانے کے لیے کیسے من الاصرار معصیت پر اصرار کھڑے رہنا والنفاق اور نفاق سے تحذیر کے لیے یا در حضر کے طور پر یہ جو ہے من الاصرار والنفاق جار مجرور یہ یحذر سے متعلق ہے. اب کیا ہے کا یہاں پر صلہ کیا ہے اور والعصیان الاسیان کیا ہے اس کا صلہ کیا ہے اس کا متعلق کیا ہے؟ تو ارشاد الساری میں یوں کہا فما یحذر من الاصرار على التقاتل اور آپسی جنگ وجہ شری لڑائی جھگڑا اس پر اصرار اور دیگر معاصی. تو یہاں پر پہلے تقاتل کو ذکر کر دیا خاص کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد عام ذکر کیا ولی اسیان اور دیگر معاصی سے ڈر کے بیان میں یا ان سے تحذیر کے بیان میں یہ باب ہے. اب اصرار کیا ہے کہ گناہ کرے اور اس سے توبہ نہ کرے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اس صورت میں وہ مصر نہیں ہے. مجاہد نے یہ کہا کہ ما اصر من استغفر ہاں یہ مجاہد کا قول نہیں ہے بلکہ امام ترمذی رضی اللہ تبارک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی کی روایت سے حدیث سے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو استغفار کا عادی ہے وہ مصر کا مصداق نہیں ہے اگرچہ ایک دن میں وہ شامت اعمال سے 70 مرتبہ وہ گناہ کرے وہ مصر کا مصداق نہیں ہے. جبکہ وہ واقعی اس پر ندامت رکھتا ہو اور آئندہ یہ عود عزم ہو کہ اللہ کی توفیق اگر سازگار ہوئی تو دوبارہ میں اس کی طرف نہیں لوٹوں گا. اب یہاں پر یہ دو باب انہوں نے باندھے, باب و خوف المؤمن یہ اور دوسرا باب وما یحذر. اب اس کی مناسبت سے لے کر کے آئے ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, جس کا ترجمہ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑے نہ رہے. اب کیا مطلب یہ ہے, ولم یسروا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کیے پر بے توبہ بے استغفار اڑے نہ رہے. اور اگر انہوں نے وہ کام کیا اور اس کے بعد استغفار کر لیا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ان سے نام اسرار کا مصداق جو ہے وہ نہیں رہے, وہ اس مصر کے مصداق نہیں رہے. اور اللہ تبارک کی کہ دامن کرم میں ہے اور وہ مصر کا مصداق نہیں ہے. وہ یعلمون جو ہے یہ من یسر سے حال ہے, یعنی جان بوجھ کر کے اپنے فعل خبی پر اڑے نہ رہیں.
وہم یعلمون
اس آیت کے مناسب امام احمد رضی اللہ عنہ نے اپنی مذہب میں حدیث روایت کی کہ سرکار نے فرمایا ویل للمصرین ویل للمصرین للمصرین ویل للمصرین ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. مصر اہل اصرار کے لیے ویل ہے جو اپنے کیے پر اصرار کریں اڑے رہیں جان بوجھ کر. مطلب یہ ہے کہ یہ معلوم ہے ان کو کہ جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے, لیکن اس کے باوجود گناہ کیے جائیں اور استغفار نہ کریں.